پیارے پیارے بچوں کے لیے پیاری پیاری مزیدار کہانیاں، لطیفے، پہیلیاں اور گیت لیے سمے بسر کا کیسٹ ڈائجسٹ کا تیسرا والیوم اس کیسٹ میں جو کہانیاں آپ سنیں گے ان میں گلہری اور ریچھ کی لڑائی، تین بکرا، بطخ کا بچہ اور معصوم گائے شامل ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں، سنتے ہیں کیسٹ ڈائجسٹ کا تیسرا والیوم۔ ارے ارے ٹھہریے، تو کہانیاں تو آپ سن ہی لیں گے کیونکہ امی ابو نے کیسٹ خرید کر دے جو دیا ہے۔ پہلے اسکول کا کام کیجئے، اس کے بعد امی اور ابو کا، پھر سنیں کیسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ اسکول کا کام رہ جائے۔ کیا کہا آپ نے؟ سارا کام کر لیا ہے؟ شاباش، اچھے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کیسٹ ڈائجسٹ کا تیسرا والیوم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ریچھ اور گلہری کیوں مر رہے ہیں۔
پیارے بچوں، آپ نے کبھی گلہری کا بچہ دیکھا ہے؟ کتنا پیارا سا ہوتا ہے نا۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی پیارے سے گلہری کے بچے کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو بچے، ہوا یوں کہ خوبصورت ہرے بھرے جنگل میں پیارا سا گلہری کا بچہ رہتا تھا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کے امیر ابو نے اسے سکھایا کہ دیکھو بیٹے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں ہر بات کا علم ہو اور تمہیں سارے کام خود آنے چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں اسکول جانا پڑے گا۔ چنانچہ ایک دن اس کے امی اور ابو اسے اسکول چھوڑا ہے تاکہ وہ اچھی اچھی باتیں جان سکے اور زندگی میں کام آنے والے ہنر سیکھ سکے۔ اس کا اسکول اس کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھا اور وہاں پر ایک بوڑھی مگر تجربہ کار گلہری اپنے شاگرد بچوں کو خوراک حاصل کرنے، درختوں پر چڑھنے، بل بنانے، دشمن سے اپنی حفاظت کرنے کے طریقے سکھایا کرتی تھی۔ گلہری کا بچہ جانتا تھا کہ ابھی تو وہ چھوٹا ہے، اس لیے اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے امی اور ابو اسے مہیا کر دیتے ہیں۔ لیکن کل کو جب وہ بڑا ہوگا اور اس کے امی اور ابو بوڑھے ہو جائیں گے تو اسے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے امی اور ابو کے لیے سب کچھ خود حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسے دل لگا کر اسکول میں سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ چنانچہ گلہری کا بچہ ہر روز اسکول جاتا، کبھی مزہ نہ کرتا اور سبق دھیان سے سیکھتا، اور اسکول سے گھر آ کر بھی اپنے سبق کی مشق کرتا رہتا۔ ہر ہفتے گلہری کے بچے کو اسکول سے ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی، جیسے آپ لوگوں کی ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی کا دن وہ اپنے امی، ابو یا ارد گرد کے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں گزارتا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی امی ابو کے ساتھ کسی دن گھر سے دور کسی بہت ہی خوبصورت جگہ پر پکنک منائے۔ وہ کئی بار اپنی امی ابو کو پکنک پر جانے کا کہہ چکا تھا اور اس کے ابو وعدہ بھی کر چکے تھے۔ تو جناب، سردیوں کے خوشگوار دھوپ والے دن گلہری کا بچہ، اس کی امی اور ابو گھر سے کچھ دور کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے کر ایک خوبصورت جگہ پر پکنک منانے پہنچ گئے۔ جنگل میں وہ رہتے تھے، اگرچہ وہ سارا جنگل ہی صاف ستھرے پانی والی مٹیوں، سرسبز گھاس، پھولوں کی بیلوں، اونچے اونچے درختوں، بلند والا پہاڑوں اور خوبصورت پرندوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جس جگہ وہ پکنک منانے گئے تھے وہ جنگل کا سب سے خوبصورت علاقہ تھا۔ گلہری کا بچہ وہاں جا کر بہت ہی خوش ہوا۔ وہ اپنی امی اور ابو کے ساتھ مختلف کھیلوں میں مصروف ہو گیا۔ ان سب کو وہیں بیٹھنے اور پکنک مناتے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ جنگل کے ایک تاریک حصے سے ایک کالا گندا ریچھ اترا پانی کا۔ اس کالے گندے ریچھ کی سارے جنگل میں شہرت بڑی خراب تھی۔ یہ اپنے سے چھوٹے اور کمزور جانوروں کو بلا وجہ ڈراتا اور دھمکاتا رہتا تھا۔ وہ کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتا تھا اور سب کو تکلیف پہنچا کر بہت خوش ہوتا تھا۔ جنگل کے سب چھوٹے جانور اس کے رویوں سے تنگ تھے اور دلی دلیوں سے برا بھی نہ کہتے تھے، لیکن چونکہ وہ کمزور تھے اس لیے ریچھ کو اس کی پوری حرکت سے منع کرنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ جنگل کا ہر چھوٹا جانور اس گندے ریچھ کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ اگر یہ کہیں آگے نکلتا تو چھوٹے اور کمزور جانوروں کو وہاں سے بھاگنا پڑتا، اور اگر کوئی ایسا نہ کرتا تو ریچھ ان کی پٹائی بھی کر ڈالتا۔ تو بچے، اس دن جب گلہری کا خاندان بڑے خوشگوار موڈ میں پکنک منا رہا تھا تو وہ گندا ریچھ وہاں آیا تھا۔ گلہری اور اس کے امی ابو کا چہرہ پک ہو گیا، وہ خوفزدہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ انہیں سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے۔ انہوں نے کھانے پینے کا تمام سامان نہیں چھوڑا اور اپنے بچے کو بھاگنے کا اشارہ کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے. گندے کالے ریس نے جب گلہریوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا. اس نے دلی دل میں سوچا کہ وہ کتنا طاقتور ہے, سب جانور اس سے ڈرتے ہیں. وہ زور زور سے پہ لگانے لگا. بچوں گندے کالا ریچھ اس طرح کرتن لگا رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو. ادھر گلہری کی امی ابو بھاگ گئے لیکن گلہری کا بچہ گندے کالے ریچھ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا. اسے اپنی پتنی غارت ہونے کا بہت افسوس ہو رہا تھا. اسے کالے ریچھ پر سخت غصہ آ رہا تھا. اس نے سوچا کہ اس طرح بھاگنے کا کیا فائدہ, اسے گندے کالے ریچھ کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس سے لڑ نہیں سکتا تو کم از کم اس بات کا اظہار تو کرنا چاہیے کہ وہ گندے ریچھ کی ظالمانہ حرکت کو پسند نہیں کرتا اور اسے نفرت کرتا ہے. ادھر گندے کالے ریچھ نے جب دیکھا کہ گلہری کے بچے کے امی ابو بھاگ گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک وہی کھلانے پہ اسے بہت تعجب ہوا کیونکہ آج تک کسی جانور نے اسے دیکھ کر موقع پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں کی تھی, تو پھر اس چھوٹے سے جانور نے ضرورت کیسے کی. گندے ریچھ نے سوچا کہ اسے اس چھوٹے سے جانور کو سخت سزا دینی چاہیے تاکہ دوسرے جانوروں کے لیے عبرت کی مثال بن جائے. گندے کالے ریچھ نے غصے سے زمین پر پاؤں پٹکتے ہوئے کہا,
بہت جاؤ بے وقوف گلہری کے بچے.
لیکن گلہری کا بچہ خاموش اپنی جگہ پر کھڑا رہا جیسے ریچھ کی دھمکی اس نے نظر انداز کر دی ہو. یہ بات ریچھ کے لیے بڑی عجیب تھی کہ ڈرانے دھمکانے کے باوجود گلہری کا بچہ اپنی جگہ موجود تھا. وہ دھاتا ہوا گلہری کے بچے پر جھپٹا کہ ایک ہی بار میں گلہری کے بچے کو دبوچ کر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے, لیکن گلہری کا بچہ پھدک کر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور ریچھ اپنی زور میں زمین سے ٹکرایا. جب ریچھ سیدھا ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کو اور گلہری کے بچے کے درمیان اتنی فاصلہ موجود تھا اور گلہری کا بچہ اس کی پہنچ سے دور تھا. اپنی اس داؤ سے گلہری کے بچے کو یہ معلوم ہوا کہ اس میں ریچھ سے کہیں زیادہ پھرتی ہے اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے وہ ریچھ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. اس نے سوچا کہ اگر ایک چھوٹا سا گلہری کا بچہ ظالم ریچھ کے آگے دلیری سے ڈر سکتا ہے تو دوسرے جانور بھی ایسا کر سکتے ہیں. اگر ریچھ ظالم ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ قصور دوسرے چھوٹے جانوروں کا بھی ہے جنہوں نے کبھی ریچھ کے ظلم کو للکارا نہیں. وہ سوچ بھی رہا تھا اور ریچھ کی حرکات و سکنات پر گہری نگاہ بھی رکھے ہوئے تھا. ریچھ نے اسے بروشنے کے لیے ایک اور چلانجر آئی مگر وہ پھر بدک کر دور ہٹ گیا اور ریچھ کا یہ وار بھی کھانے گیا. ریچھ بڑھ بڑھ کر وار کرتا رہا اور گلہری کا بچہ پھدک پھدک کر وار بچاتا رہا. جوں جوں وقت گزرتا گیا ریچھ ہلکتا چلا گیا اور گلہری کے بچے کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا گیا. گلہری کا بچہ اب ریچھ پر آوازیں بھی کسنے لگا. اس بات سے تو ریچھ کا غصہ اور بڑھ گیا اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے گلہری کے بچے کے پیچھے بھاگا. گلہری کا بچہ دوڑ کر ایک قریب درخت پر چڑھ گیا اور زور زور سے کہنے لگا, ریچھ بھی گلہری کے بچے کے پیچھے درخت پر چڑھنے لگا. گلہری کے بچے نے جب یہ دیکھا کہ وہ ریچھ کی زمین آنے والا ہے تو وہ بڑی آسانی سے پھدک کر اونچی جگہ پر پہنچ گیا اور کہنے لگا, ریچھ کے غصے کی انتہا نہ رہی. لیکن وہ گلہری کے بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا کیونکہ گلہری کا بچہ بدستور اس کی پہنچ سے دور تھا. گلہری کا بچہ اسی طرح ریچھ پر آوازیں کستا اور اسے تھکاتے تھکاتے درخت کی چوٹی تک پہنچ گیا اور وہیں سے دوسرے درخت کی ملی میں ٹہنی پر سے ہوتا ہوا دوسرے درخت پر پہنچ گیا. اتنی کمزور ٹہنیوں پر چلنا ریچھ کے بس سے باہر تھا. دوسرے درخت کی ٹہنی پر بیٹھا گلہری کا بچہ گندے کالے ریچھ کو للکار رہا تھا اور اسے گندا کالا ریچھ کہتے پر اس سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا. ریچھ آہستہ آہستہ درخت سے اٹھا اور دوسرے درخت کے تنے پر چڑھتا ہوا گلہری کے بچے کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا. جو ہی گلہری کے بچے کو احساس ہوا کہ وہ ریچھ کے پنجے کی زخمی آنے والا ہے وہ پھرتی سے بھٹک کر اوپر چلا گیا اور تنے میں بنے ہوئے ایک لمبے سے سوراخ میں گھس گیا اور وہاں آرام سے لیٹ گیا. ریچھ جب سوراخ تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سوراخ اتنا تنگ ہے کہ نہ تو وہ اس میں اپنا پنجا داخل کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی تھوتنی. اب سوائے انتظار کے اور کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس نے سوچا کہ چلو کبھی نہ کبھی تو گلہری کا بچہ سوراخ سے باہر نکلے گا اور یہ ہی وہ سوراخ سے باہر نکلے گا وہ سب دبوچ لے گا، لیکن یونان گلہری کا بچہ تو سوراخ کے اندر آرام سے لیٹا ہوا تھا، ریچھ تنے سے چلتا شدید تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد ریچھ کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ آہستہ آہستہ درخت سے نیچے اترنے لگا۔ گلہری کے بچے نے جب دیکھا کہ ریچھ تھک ہار کر واپس جانے لگا ہے تو وہ سوراخ سے باہر نکل آیا اور ایک ٹہنی پر بیٹھ کر آوازیں کسنے لگا۔ ریچھ اگرچہ اتنی تھک چکا تھا کہ گلہری کے بچے کے پیچھے بھاگنا اس کے لیے سخت مشکل تھا، لیکن وہ کسی قیمت پر ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹا اور اس نے زور سے اپنا پنجہ اس جگہ مارا جہاں گلہری کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ گلہری کا بچہ تو اس جگہ سے کہیں اور پہنچ چکا تھا، لیکن ریچھ کا پنجہ درخت پر لگے وہ ایک شہد کے چھتے پر پڑا۔ شہد کی مکھیوں کو ریچھ کی مداخلت ناگوار گزری۔ ریچ کے پنجے سے شہد کی مکھیوں کے چھتے کو نقصان پہنچا اور ان کی کئی مہینوں کی محنت اور مشقت کا حاصل برباد ہو گیا۔ شہد کی مکھیاں جو ہزاروں کی تعداد میں تھیں ریچ سے چمٹ گئی، وہ اس کے بالوں میں گھس کر اس کے جسم کو کاٹنے لگی، اس کی آنکھوں کانوں اور ناک میں گھس گئی۔ یہ سینکڑوں زہریلی سوئیاں تھیں جو ریچ کے جسم میں چبھ گئی۔ سخت تکلیف سے ریچ چلانے لگا اور درخت کا تن اس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ ایک دھماکے سے ریچ نیچے گرا اور درخت کے نیچے بہت بڑا پتھر ریچ کے سر سے ٹکرایا، اس کا سر پھٹ گیا۔ ایک طرف اس کا سر پھٹ چکا تھا اور اس کے سر سے خون بہ رہا تھا، تو دوسری طرف مکھیاں ہزاروں کی تعداد میں اسے چمٹی ہوئی ڈنک مارے جا رہی تھی۔ ریچ مٹی پر لوٹ مار تڑپنے لگا، اسے بے پناہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو مارتا تھا تو انہیں بھی اسی طرح تکلیف محسوس ہوتی ہوگی۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ آئندہ کسی جانور کو تنگ نہیں کرے گا۔ شدید درد سے کچھ دیر بعد ریچھ بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے سر سے بہنے والا خون جم کر تھم چکا تھا اور مکھیاں اپنا غصہ نکال کر اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ریچ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنا گھر میں چلا گیا۔ چند ہی دنوں بعد وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس نے کبھی چھوٹے اور کمزور جانوروں کو تنگ نہ کیا۔ پھر وہ اچھا ریچ کہلانے لگا، سب جانور اس سے محبت اور اس کی عزت کرنے لگے۔ ریچ ان سے کھیل کر ان کی مدد کر کے خوش ہونے لگا۔ گلہری اور ریچھ کی لڑائی سارے جنگل میں مشہور ہو گئی اور سب جانوروں نے گلہری کے بچے کی جرأت اور ذہانت کی بہت تعریف کی۔
ہاں تو بچوں، کیسی لگی کہانی؟ تھی نا اچھی؟ اچھی اچھی چیزیں تو آپ کو چڑیا کی دعوت بھی ملیں گی جہاں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں۔
جنگل کی سب ساتھی آئے، جنگل کی سب ساتھی آئے۔ بچی آئی، بچی آئی، میرے ماں
چڑیا کی چٹپٹی دعوت تو آپ نے اڑا لی، اب ذرا چٹپٹے لطیفے بھی سن لیجئے۔
سنے سنے آپ کی دکان میں سوجی ہے؟
سوجی آپ کے ہے؟
اچھا گھی ہے؟
گھی بھی ہے
اور چینی بھی ہے؟
ہاں بھائی چینی بھی ہے، کیوں نہیں ہوگی، آخر دکان ہی کیوں نہیں ہوگی چینی،
جب سب کچھ ہے تو آپ حلوہ ہی تو بنا لیتے۔
یار گٹو تمہیں پتہ ہے ایک شخص نے نا دیوار کے آر پار دیکھنے والی چیز ایجاد کی تھی؟
نہیں یار، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس سے دیوار کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے؟
بھائی کھڑکی۔
پتہ کیا ہوا، ہماری بلی ہے نا بلی، وہ ایک دن نا ان کا گولا نکل گیا پورا گولا، اور جب اس نے بچے دیے نا تو پتہ کیا ہوا، سب کے سب بچے جو تھے نا سوئٹر پہنے ہوئے تھے۔
ابو آپ صبح جی چھ انڈے لائے تھے اس میں چار جو تھے نا بطخ کے نکلے۔
لیکن تمہیں کس طرح معلوم ہو کہ وہ بطخ کے ہیں؟
ابو میں پانی میں جو انڈے ڈالے نا تو دو انڈے ڈوبے اور چار تیرنے لگے، میں فوراً سمجھے کہ بطخ کے ہیں۔
یار ٹی وی پر سگریٹ نوشی کے خلاف اتنا خوفناک اشتہار آتا تھا، اتنا خوفناک اشتہار آتا تھا کہ میں اسے دیکھ کر کانپ جاتا تھا۔
اچھا تو پھر یقیناً تم نے ڈر کا سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہوگا۔
یا کیسی باتیں کر رہا ہوں، سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہوگا بھائی، میں سگریٹ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں نے ٹی وی ہی بیچ دیا۔
ارے بس بس اتنا مت ہنسیے، ابھی تو اور بھی لطیفے باقی ہیں، آپ ہنسی نہیں روکیں گے تو چلیے ہنستے ہنستے اب سنیے بچوں کا مسکرانا۔
بچوں کا مسکرانا، تاروں کا جھل ملانا، بچوں کا مسکرانا، تاروں کا جھل ملانا، دل کے یہ بڑے شکاری، یہ پیاری کے پجاری، آنکھوں کا نور ہے یہ، سرور ہے یہ، آنکھوں کا نور ہے یہ، دل کا سرور ہے یہ، من چرار ہے یہ، خوشیوں کے دار ہے یہ، چاہیے نانی کو یعنی کہانی کو، ان کے بغیر دھرتی ہے خاک کی مرتی۔ بچوں کا مسکرانا، تاروں کا جھل ملانا، بچوں کا مسکرانا، تاروں کا جھل ملانا، بچوں کا مسکرانا، تاروں کا جھل ملانا۔
بچوں لطیفوں کہانیوں اور نظموں کے بعد باری ہے آپ کے امتحان کی، اب ہم آپ سے بوجھیں گے پہلیاں۔
بیچ سمندر دوڑی ہوں، کتنی لمبی چوڑی ہوں، جب بھی ہوتا میں کھاؤں 3200 فٹ تک جاؤں، دم ماروں جب کشتی پر، کشتی ڈوبے غر غر غر، ننھے منے انسانو مچھلی مجھ کو مت جانو، بوجھو بچوں کون ہوں میں، بوجھو بچوں کون ہوں میں۔
بالکل سیدھی سادی ہوں، بی بکری کی دادی ہوں، بالکل سیدھی سادی ہوں، بی بکری کی دادی ہوں، لمبی میری ناک بہت، کھاتی ہوں خوراک بہت، منہ چلتا ہے لیل و نہار، بچوں میرے پیٹ چا، سب ہے میرے دم سے بھائی، دودھ دہی مکھن مکھن بالائے سب ہے میرے دم سے بھائی دودھ دہی مکھن بالائے بوجھو بچو کون ہوئے پوچھو بچو کون ہوئے
یقیناً آپ میں سے اکثر بچوں نے صحیح جوابات اپنے ابو کو بتا دیے ہوں گے بھائی آپ تو ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں ذہین تو یہ بچہ بھی ہے جس نے معصوم دعا مانگی اور اس کی دعا قبول ہوئی
جیسے جیسے اسکول کے سالانہ کھیلوں کا دن قریب آ رہا تھا تیاریاں بھی اپنے عروج پر تھی سائیکل ریس میں پچھلے 2 سال سے پیسل چیمپئن تھا مگر اس مرتبہ پیسل کو ہرانے کے لیے نعیم نے پورا زور لگایا تھا نعیم بولا
میں اس مرتبہ ضرور فیصل کو ہرا کر چیمپئن بن جاؤں گا کیونکہ میں نے ریس کی مشق کے ساتھ ساتھ بہت دعائیں بھی مانگی ہیں اس لیے میری کامیابی یقینی ہے
اس کی باتیں سن کر فیصل بولا
تمہاری دعا خواب قبول ہوگی سب جانتے ہیں کہ تمہارے پاپا رشوت لیتے ہیں اور رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جاتے ہیں ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جن کا کھانا اور لباس حرام کے پیسوں کا ہو کیا کہا میرے پاپا رشوت لیتے ہیں یہ جھوٹ ہے تمہارے پاپا لیتے ہوں گے رشوت
یہ کہہ کر دونوں گتھم گتھا ہو گئے اتنے میں شادمان آ گیا اور اس نے بیت بچاؤ کرا دیا اس وقت بات آئی گئی ہو گئی مگر نعیم گھر جا کر سوچنے لگا کہ فیصل جو کچھ کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی بات سچی ہوگی کیونکہ گھر میں طرح طرح کی نعمتیں ہونے کے باوجود ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے ممی پاپا ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں مگر کبھی میری دعا قبول نہیں ہوتی رات کو وہ اپنے پاپا کے پاس گیا اور بولا
پاپا کل میں آپ کے ساتھ آفس جاؤں گا
تم میرے آفس جا کر کیا کرو گے
پاپا میں آپ کے آفس جا کر دیکھوں گا کہ رشوت آپ کیسے لیتے ہیں
یہ سنتے ہی پاپا نے نعیم کو ایک تھپڑ مارا اور بولے
جو بدتمیز کس کے ساتھ رہتا ہے کس نے کہی یہ بات تم سے
پاپا سب یہی کہتے ہیں میرے سارے دوست یہی کہتے ہیں اور کل فیصل نے بھی کہا تھا پاپا فیصل جھوٹ نہیں بولتا وہ بہت اچھا لڑکا ہے
اس کے پاپا اس کا منہ تک رہے تھے اور وہ بولتا جا رہا تھا
پاپا جو لوگ رشوت کے پیسوں سے کھانا خرید کر کھاتے ہیں وہ کھانا بھی برا ہوتا ہے اور ایسا کھانا کھانے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور آپ ہی کی وجہ سے میری دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی اور میرا مرغی کا چوزا مر گیا تھا میں نے تو اللہ میاں سے بہت سی دعائیں مانگی تھی کہ چوزا ٹھیک ہو جائے مگر وہ مر گیا پاپا اگر میں بیمار ہو جاؤں اور آپ میرے لیے دعائیں مانگیں گی تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اور میں مر جاؤں گا تو پھر آپ روئیں گے بھی نہیں کیونکہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ بھی تو آپ ہی ہوں گے پاپا
نہیں جوشیلے انداز میں بولے جا رہا تھا اس کے پاپا چند لمحے خاموش کھڑے اس کی باتیں سنتے رہے اور پھر آہستہ سے بولے
میرے بچے یہ سب کچھ میں تمہارے لیے تو کر رہا ہوں
پاپا مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میری چھوٹی سی دعا قبول نہ ہو اور مرغی کا چوزا مر جائے پاپا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ آئندہ کبھی رشوت پی لیں گے
نعیم کے پاپا یہ سن کر سخت شرمندہ ہو گئے اور آہستگی سے بولے
بیٹا میں تم سے سخت شرمندہ ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی رشوت نہیں لوں گا اور محنت کر کے رزق حلال کماؤں گا
پاپا آپ پھر یہ دعا بھی کیجئے کہ میں ریس میں جیت جاؤں
انشاءاللہ بیٹے تم ریس میں ضرور کامیاب ہوگے
پتا ہے پاپا میری کتاب میں لکھا ہے کہ محنت کر کے رزق حلال کمانے والوں کا اللہ دوست ہوتا ہے
ہاں بیٹے میں نے بھی کبھی یہی پڑھا تھا مگر میں بھول گیا تھا آج تم نے مجھے جو بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا تم اپنی کتابوں میں جو اچھی بات پڑھو اسے ہمیشہ یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا
جی پاپا میں ہمیشہ یاد رکھوں گا
شاباش اچھا جا سو جا انشاءاللہ کل کا سورج تمہیں کامیابی کی نوید دے گا کل تم سائیکل ریس ضرور جیتو گے
پاپا سونے سے پہلے ایک بات سن لیجیے صبح جلدی اٹھ کر نماز پڑھنے جانا ہے تاکہ میں اپنی کامیابی کے لیے اور دعائیں بھی مان سکوں
یہ سن کر اس کے پاپا ہولے سے مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب چل دیے ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے وہ اللہ کو مخاطب کر کے بولے
اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے مجھ جیسے گناہگار کو نیک اور ذہین اولاد عطا کی جس نے مجھے مزید گناہ کرنے سے بچا لیا اے اللہ تمام والدین کو ایسی ہی اولاد عطا کر
بچوں معصوم بچے کی دعا تو آپ نے سن لی، اب ذرا لالچی کوے کا انجام بھی دیکھ لیجیے۔
ایک دن زورتی آئی ساتھ پہلے جو بارش لائی، وہیں پہ ایک کوا تھا بیچارا گھونسلہ اس کا بہ گیا سارا، گھر آیا وہ ایک نانا کے اس سے کہا یہ بہن بنا کے، گھونسلہ میرا بہ گیا سارا بے گھر ہو گیا میں بیچارا، مجھ کو اپنی گھر میں چھپا لو سردی میں مرنے سے بچا لو، میں نے بولی کرے آؤ اس کندھے میں تم سو جاؤ، تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی اس میں ہے ایک چنے کی بوری، کوے نے بوری کو جو دیکھا پھر اپنے دل میں یہ سوچا، خالی میں تھوڑے سے چنے تو پتا چلے گا کیا مانا، تو پہلے تو تھوڑے سے کھائے کہ پھر مزے میں آئے، یہ کرتے رہے وہ چوری خالی کر دی چنے کی بوری، نکلا پھر یہ نتیجہ اس کا پیٹ میں اٹھا درد غضب کا، میں نے جو صبح کو دیکھا کیا سو کر کیوں اٹھا، دیکھا پیٹ بھی پھٹا ہوا ہے کیا بیچارا مرا ہوا ہے، ایسوں کی تو یہی سزا ہے لالچ کا انجام دے رہا ہے۔
وہ دیکھا بچوں آپ نے لالچ کا انجام، اب آئیے ایک لطیفہ سنیں۔
ارے بھائی اپنا گڈو ہے، یہ تم مرغی کو دھوپ میں لیے کیوں کھڑے ہو بھائی؟
ابو میں دھوپ میں لے کر کھڑا ہوں مرغی۔
اب بھائی کیوں؟
ابو اس سے لے کر کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مرغی جو ہے نا وہ تاکہ ابلا ہوا انڈا دے۔
اب ایک اور لطیفہ سنتے ہیں۔
سموسے چار آنے، سموسے چار آنے، روپیے کا چار، سموسے چار آنے، اور چٹ پٹے مسالے دار سموسے چار آنے، اور وعلیکم السلام بیٹے، سموسے کھاؤ گے بیٹے؟
ہاں سموسے
بیٹے، کوئی زیادہ قیمت نہیں چار آنے کا، بالکل صرف چار آنے، چٹنی سموسوں کے ساتھ بالکل مفت،
مطلب کیا ہے سموسہ چار آنے کا اور چٹنی مفت؟
ہاں
پیسے کرو چٹنی دے دو یار،
آئیے بچوں اب ایک اور لطیفہ سنتے ہیں.
امی یہ نائلہ نہیں ہے نائلہ؟
جی جی
ہاں نائلہ.
جی جی بیٹا
پہلے میں فضول خرچ ہو رہی
ہے. بیٹا آپ نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟
بس پھر بھی نہیں تھی جب ایک ٹوٹیا بھی کام چلتا ہے تو تالا
لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں اور بہت سے لوگ کچھ بھی نہیں سوچتے. دیکھیے یہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں.
یار بات سن یار, یہاں تو کیا سوچ رہے ہیں یار؟
بس یار یار میں کچھ سوچ رہی ہوں بس. سوچ لیں گے یار.
یار یار تو کیا ہو گیا یار؟ میں تیرا دوست ہوں یار, دوست ہم سے ملے یار. تم کیا سوچ رہے یار؟
کلنگر میں کچھ میں بتاؤں, میں کچھ سوچ رہی ہوں یار, سوچ رہی ہوں.
بھائی کیا سوچ رہا ہے تو, کیا سوچ رہا ہے
بھائی؟ تم ماننے کا نہیں, میں تو کہوں میں کچھ سوچ رہی ہوں, میں سوچ رہی ہوں.
بھائی وہ تو مجھے بھی پتا ہے تو کچھ سوچ رہا, مگر پتا تو صحیح کیا سوچ رہا؟
میں یہی سوچ رہی ہوں کہ سوچ رہا ہے.
پیارے بچوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. ایسے ہی ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنیے.
پیارے بچوں, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نومن لڑکے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق اس لڑکے سے کہنے لگے, صاحبزادے ہمیں بہت پیاس لگی ہے, تمہارے پاس کچھ دودھ ہو تو ہماری پیاس بجھاؤ. لڑکے نے جواب دیا کہ جناب دودھ تو ہے مگر وہ میں آپ کو دے نہیں سکتا کیونکہ یہ کسی کی امانت ہے. حضور نے کہا, اچھا تو پھر تمہارے پاس کیا کوئی ایسی بکری ہے جس میں ابھی تک بچے نہ دیے ہوں؟ لڑکے نے جواب دیا, جی ہاں. تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ سے جا کر لے آؤ. لڑکا ایک بکری لے آیا. حضور نے اس کے تن پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی, یہاں تک کہ اس میں دودھ بھر گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے الگ لے جا کر اس بکری کو دوہا تو اس میں اتنا دودھ نکلا کہ حضور نے پیا, حضرت ابوبکر صدیق نے پیا اور اس لڑکے نے بھی جی بھر کے پیا. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا, خوش ہو جا, اور تھن میں دودھ ختم ہو گیا. اس لڑکی کے دل پر اس واقعے نے اتنا اثر کیا کہ اس نے حضور کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ کلام سکھا دیجئے جس میں اتنا اثر ہے. حضور نے لڑکے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کی درخواست قبول کر لی. اس دن سے یہ لڑکا حضور کی خدمت میں رہ کر دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے لگا. حضور نے اس کو یہ شرف عطا کیا کہ اپنا خادم بنا لیا. یہ عبداللہ بن مسعود تھے جنہوں نے 70 سورتیں خود رسول اللہ سے سن کر یاد کی. ان کا قرآن پڑھنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا اور حضور اسے پسند فرماتے تھے. ایک بار حضور نے فرمایا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھو اور ان میں پہلا نام آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا لیا. جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود ایمان لائے تھے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور مشرکوں کے ڈر سے حضور کے سوا کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کا کلام بلند آواز سے پڑھے. مسلمان چاہتے تھے کہ قریش مکہ قرآن پاک سنے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ یہ کام کر کے دکھائیں گے. دوسرے دن جب قریش جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ نے بسم اللہ کہہ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. قریش کو ذرا تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ وہ کلام پڑھ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اس پر انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ کو مار مار کر ان کا منہ سجا دیا. لیکن حضرت عبداللہ مار کھاتے رہے مگر قرآن پڑھنا بند نہیں کیا. قریش مکہ حضرت عبداللہ کے سخت دشمن ہو گئے تھے اور ان کو طرح طرح سے ستاتے تھے. تنگ آ کر وہ حبشہ چلے گئے, پھر واپس آئے, دوبارہ پھر حبشہ گئے اور آخر مدینے میں ہجرت کر گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے تمام بڑی لڑائیوں میں حصہ لیا اور خون بہادری دکھائی. غزوہ احد کے موقع پر جو 80 مسلمان رسول اللہ کی حفاظت کے لیے جانساری سے ثابت قدم رہے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود شامل تھے جو مستقل آپ کے پاس موجود رہے. رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ کافی عرصے تک گوشہ نشین رہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت عبداللہ بھی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور یزید کی جنگ میں خوب بہادری سے لڑے، بعد میں کوفہ کے قاضی مقرر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 60 برس سے زیادہ عمر پائی اور مدینے میں انتقال کیا۔ اپنے علم اور فضل کی وجہ سے صحابی میں ان کا بڑا درجہ آیا۔ وہ قرآن پاک کے بہت بڑے عالم تھے، وہ حضور کے خادم خاص تھے اور ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ انہیں قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے مجھ سے کہا کہ سورہ نساء پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں؟ تو حضور نے فرمایا کیوں نہیں، میں دوسروں کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، غرض میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسلمانوں کو باقاعدہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کوفہ میں جب وہ قاضی تھے تو دین کی تعلیم دینا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ دین کے معاملات میں ان کو بہت سمجھ تھی اور فقہ کے مشورے میں ان کی رائے درست تسلیم کی جاتی تھی۔ حضور کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں بڑی خوبیاں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور دنیا سے انہیں رغبت نہ تھی۔
تو پیارے بچوں، ہمیں بھی سادہ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہو۔ ارے بچوں، آپ تو باتوں میں لگ گئے، دیکھیں آپ کی کھیر کون کھا گیا۔
کھیر کون کھا گیا؟ کھیر کون کھا گیا؟ تھالیاں بھی صاف ہیں، پیالیاں بھی صاف ہیں، کھیر کون کھا گیا؟ کچھ نہیں ہے دیگ دیے تاب میں پرات میں، کوئی چور کھا گیا ہے کھیر رات رات میں، صاف ہے رقابیاں گڑولیاں کٹوریاں، اس میں دو کچوریاں ہیں اس میں چار توریاں، کھیر کون کھا گیا؟ امی جان آپ کا لٹورا بیٹا کھیر کھا گیا، آپ کا چٹورا بیٹا کھیر کھا گیا، میری کھیر کھا گیا، میں بھی پھاڑ دوں گا دیکھ لینا اس کی کاپیاں، کاٹ دوں گا پنس میں، توڑ دوں گا بوتلے، توڑ دوں گا ہیٹ بیٹ بال اور ہاکیا، میری کھیر کھا گیا۔ بیٹا یہ کیا دھوم مچائی ہے، میں نے کھیر کی پاس ہی بیٹھی، کس نے کھیر پکائی ہے؟
کہیے بچو، کھیر ملی نہیں؟ یہ تو بہت برا ہوا، اب کھیر تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں البتہ بطخ کا بچہ ضرور ہے۔
بی بطخ کا مرض لا علاج تھا اور اب ڈاکٹر نے بطخ کو بتا دیا تھا کہ وہ محض چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اسے ٹھیک طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا، ساتھ ہی وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کے انڈے میں سے انکریب بچہ نمودار ہونے والا تھا اور بطخ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر وہ مر گئی تو اس کے بچے کا وارث کون ہوگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ لاوارث ہو، وہ اسی لیے ادھر سے ادھر پھر رہی تھی کہ کوئی اس کے انڈے کو گود لے لے اور اسے پیدا ہونے والے بچے کی صحیح طور پر نگہداشت کرے۔ ایسے میں اس کی نظر مینڈکی میں پڑی جو خشکی پر بیٹھی ٹرا رہی تھی۔
السلام علیکم مینڈکی بہن۔ وعلیکم السلام بھی بطخے بہن، میں بہت مشکل میں پھنس گئی ہوں، مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ آئی نہ جانے کہاں سے مطلب، کسی آپ کی مدد درکار ہے بہن، تم اگر مجھے موقع دو تو میں اپنا مدعا بیان کروں گا۔ بات یہ ہے میں کی بہن، میں کافی عرصے سے بیمار چلی آ رہی ہوں، میرا علاج پروفیسر مگر مچھ کر رہے تھے، کافی عرصے تک انہوں نے 22 دن سے میرا علاج کیا مگر میرا من لا علاج نکلا، اور پرسوں مگر مچھ انکل نے مجھے کہا کہ میں تمہیں آخری خوراک دے رہا ہوں، اس خوراک سے اگر تم ٹھیک ہو گئی تو بہتر ہے، ورنہ اس دوائی کے الٹے اثر کے تحت تم 2 دن کے اندر اندر مر جاؤ گی، اور آخری خوراک تک مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ طبیعت مزید خراب ہوتی چلی گئی، اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں چند منٹوں سے زیادہ نہ جی سکوں گی. کیسی باتیں کرتی ہوگی بتخی, بھلا کوئی کسی کے کہنے سے نہیں مرا ہے. آپ کی بات بجا ہے مین کی بہن, موت خدا کے ہاتھ میں ضرور ہے, لیکن مالی مرض کی نوعیت دیکھ کر کیفیت کا اندازہ ضرور لگا سکتا ہے. اور پھر میری موت کی اہم وجہ یہ بھی تو ہے کہ مجھے دوائی ہی ایسی دی گئی ہے جو اگر کسی کو فائدہ پہنچا دوں تو زندگی ورنہ موت اس کا مقدر بن جاتی ہے.
اچھا تو تم اپنی موت سے پہلے ہی وصیت کرنے آئی ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کسی اندھی بطخ کو عطیہ کے طور پہ دے دی جائیں.
توبہ ہے تم سے, موقع نہیں دیکھ کر بات کیا کرو.
اچھا تو محترمہ دی بطخ اپنا مسئلہ گوچ کو ذرا کریں,
میں ہم اپنی گوچ ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ میں تو موت کے بے حد نزدیک ہوں, جب تمہیں ایک انڈا سے چکی ہوں اور اس میں سے انقریب بچہ نکلنے والا ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ اکیلا در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے. اس لیے تم سے گزارش ہے کہ میرے بچے کو اپنی سرپرستی میں لے لو, مجھ پر انسانی عظیم ہوگا.
کیا کہہ رہی ہو بی بطخ, یہ منہ اور مسور کی جھال یہ ناممکن ہے بی بطخ.
مگر کیوں, آخر کس لیے یہ ناممکن ہے؟ کیا میرے بچے جانور کے بچے نہیں ہیں؟ کیا میرے بچے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں اپنانا پسند نہ کرے؟
یہ بات نہیں ہے, بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پہلے ہی چھ بچے ہیں جنہیں پالنا ہمارے لیے بے حد مشکل ہے, تو ہم بھلا تمہارے بچے کس طرح پال سکتے ہیں؟
مینکی نے ٹکا سا جواب دیا. اس سے پہلے کہ بطخ کچھ اور کہتی, منکی نے بغیر دعا سلام کی پانی میں چھلانگ لگا دی اور بطخ حسرت اور مایوسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی. کچھ دیر بعد وہ آگے بڑھی, چند قدم کے فاصلے پر ایک کچھا الٹا پڑا تھا اور سیدھا ہونے کے لیے تگ و دا کر رہا تھا. بطخ نے جب یہ دیکھا تو وہ نہ رہ سکی اور اظہار ہمدردی اس نے کچھوے کو سیدھا کر دیا.
شکریہ محترم بطخ صاحب جو آپ نے مجھے اس مشکل سے نجات دلائی, ورنہ جب کبھی میں الجھ جاتا ہوں نا تو دو دو گھنٹے کی کوشش کے بعد سیدھا ہو پاتا ہوں.
نہیں کچھوے بھیا, اس میں شکریہ کی کیا بات ہے, یہ تو میرا اخلاق کی فرض تھا. اور سنائے کچھوے بھائی, آپ ٹھیک تو ہیں نا؟
میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ اپنی سنائے.
بس کیا سناؤ؟
نہیں نہیں بتائے بتائے بتائے.
اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس انڈے سے نکلنے والے بچے کو پالی پوسے.
آپ کا حکم سر ہے خبر بطخ صاحب, لیکن کیا کروں, میں تو خود بے حد مجبور ہوں. دیکھیں نا, جب کبھی الٹا ہو جاتا ہوں تو اپنے آپ تک کو تو سیدھا نہیں کر پاتا, تو تمہارے بچے کو میں کس طرح سنبھالوں گا؟
تو کیا کچھ بھائی, میں اسے تمہارے انکار سمجھ لوں؟
اور سمجھا بھی کیا جا سکتا ہے؟
کچھوے نے بھی صاف جواب دیا. بطخ کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی, اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب مری کے تب مری, لیکن اس کے ہونے والے بچے کے مستقبل کے بارے میں ابھی تک کچھ نہ ہو سکا تھا. شاید اس کی جان اپنے بچے میں ہی اٹکی ہوئی تھی. اس نے ایک دو اور جانوروں سے بھی التجا کی کہ وہ اس کے بچے کو پال لیں, مگر کسی نے بھی ہانی نہ بھری. آخر جب اسے سب کی طرف سے جواب مل گیا تو یہ سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے. آخر اس کے ذہن میں ترکیب آ ہی گئی. ابھی کچھ دیر بعد مرغا اور مرغی دریا کنارے گھومنے کے لیے آنے والے تھے. وہ اپنی چوزوں کو ٹرالی میں لے کر آتے تھے, اسی میں ان کے انڈے بھی رکھے رہتے تھے. چوزوں بھی نکل کر ادھر ادھر کھیلنے میں لگ جاتے تھے جبکہ ٹرالی میں مرغی کے انڈے پڑے رہتے تھے. بطخ نے فیصلہ کیا کہ وہ چپکے سے اپنا انڈا ان کے انڈے کے ساتھ شامل کر دے گی, اور اس طرح جب بچہ نکل آئے گا تو وہ لوگ کچھ حیرت اور تعجب کے بعد اسے پال ہی لیں گے. بطخ دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ وہ اب سکون کے ساتھ مر سکے گی. کچھ ہی دیر میں مرغا اور مرغی ٹرالی چلاتے ہوئے دریا کنارے آ پہنچے. جیسے ہی ٹرالی رکی, چوزے نکل کر ادھر ادھر دوڑنے لگے. مرغا اور مرغی بھی ایک طرف چل دیے. بطخ نے جیسے ہی موقع دیکھا وہ دوڑتی ہوئی ٹرالی کے پاس گئی اور باقی ماندہ انڈوں کے ساتھ اپنا انڈا اس میں ملا دیا. اب اسے اپنی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ فوراً دریا کنارے گئی اور دریا میں کود گئی. چند ہی لمحوں بعد وہ دریا کے تہ میں پہنچ گئے. مرغا اور مرغی دریا کے کنارے پہنچ چکی تو واپس اپنی ٹرالی کی طرف آ گئے. مرغے نے بچوں کا آواز لگائی, تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے اور ٹرالی میں گھس گئے. یہ لوگ واپس اپنے گھر کو پہنچ گئے. وہ رات کو مرغی اپنے بچوں کے ساتھ ٹرالی میں آ کر سو گئی. صبح جب مرغا اپنے بچے اور مرغی کو جگانے پہنچا تو وہ حیران رہ گیا.
ارے دیکھ مت جلدی اٹھو.
بتائیے آپ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کی جوڑ کر نہیں اٹھایا.
اور بات ہی ایسی عجیب ہے.
تم تو قریب بھی ہوگی.
بات نہ کرو بیگم, جب اپنی ٹرالی پر ایک نظر ڈالو.
مرغے کی یہ بات سن کر مرغی نے فوراً اپنی ٹرالی پر نظر ڈالی تو وہ حیران رہ گئی. وہاں اس کی تین بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ بھی موجود تھا.
بیگم کیا آپ ہمارے یہاں چوزوں کے بجائے بطخ کے بچے پیدا ہوا کریں گے؟
نہیں سرتاج, یہ بچہ ہماری کسی انڈی سے نہیں ہوا. یہ یقیناً کسی اور یہاں بھی ٹرالی میں ڈالا ہوگا. کتنا خوبصورت ہے یہ, ہم اس بچے کو پالیں گے.
کیا کہہ رہی ہو بیگم؟ ہم اپنے چوزوں کی محبت کے کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. ہم کسی اور کے بچے کو نہیں پالیں گے.
مرغے نے غصے سے کہا اور اپنی چوئی سے بطخ کے بچے کو اٹھا کر ٹرالی سے باہر پھینک دیا.
آئے کیا ظلم کرتی ہیں آپ اس معصوم بچے پر؟
یہ ظلم نہیں ہے, ہم اپنے بچے پالی یا کسی اور کے بچوں کی رکھوالی کرتے تھے.
اس عرصے میں بچہ معصوم شکل بنائے مرغی کے پاس پہنچا. مرغے نے پھر غصے سے اسے چونچ میں اٹھا کر دور پھینک دیا. اس کے بعد وہ دانا چکنے کے لیے آگے بڑھ گیا. کچھ دیر کے بعد بطخ کا بچہ وہاں روتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گیا.
میں تمہارا ابا نہیں ہوں, چلو بھاگو یہاں سے اور دریا میں جا کر رہو.
میں
چل ظالم کے بچے, کیا دفعہ ہو جائے یہاں سے.
اور ایک بار پھر مرغی نے اسے دور دھکیل دیا. وہ معصوم انداز میں روتا ہوا ایک طرف کو چل دیا. ایک طرف تینوں چوزے کھیل رہے تھے. ایک چوزا اس کے پاس آ گیا.
بھائی تم روک کیوں رہے ہو؟ مجھے ابا اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو خیال نہ کرو, ہم تمہاری سفارش کریں گے ابو سے.
اس چوزے کے جملے ادھورے رہ گئے کیونکہ اس نے اپنے دونوں بھائیوں کی چیخوں کی آواز سنی تھی. انہوں نے مڑ کر دیکھا, وہ دونوں کھیلتے ہوئے ایک قریبی جوہر میں گر گئے تھے اور اب مدد کے لیے چلا رہے تھے. چیخوں کی آواز سن کر مرغا مرغی بھی ڈرتے ہوئے وہیں آ گئے.
کتنی دفعہ منع کیا تھا کہ یہاں کھیلنے مت آیا کرو, مگر تم نہیں مانے, اب دیکھ لیا انجام.
مرغا غصے سے چلایا. اب وہ بھی اس میں نہیں کود سکتے تھے کیونکہ اس جوہر میں کنڈا کی موت کو آپ دعوت دینا تھا. ابھی بھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بطخ کا بچہ جوہر میں کود گیا. تھوڑی ہی دیر میں اس نے دونوں چیزوں کو باری باری باہر نکالا. مرغے نے فرط مصیبت سے اپنے بچوں کو چننا شروع کر دیا. مرغے نے جیسے ہی بچے کی طرف دیکھا وہ ایک جانب چل پڑا. اسے خطرہ تھا کہ مرغا پھر اسے نہ مارے.
پہرو بچے, تم کہیں رہ جاؤ گے, تم ہمارے ساتھ رہو گے, تم ہمارے بچے ہو. تم نے ہمارے دو بچوں کو مرنے سے بچا کے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. آج سے تم ہمارے ہی بچے ہو.
اور پھر سب بطخ کے بچے کو پیار کرنے لگے. اور یوں بطخ کی خواہش پوری ہو گئی کہ کوئی اس کے ہونے والے بچے کو صحیح طور سے پال پوس سکے.
پیارے بچوں, کیسا لگا آپ کو بطخ کا بچہ؟ ہمیں تو بہت پسند آیا. پسند آپ کو یہ لطیفے بھی آئیں گے جن کا آپ کو بہت دیر سے انتظار ہے.
یار عجیب بات ہے, جب میں سوٹ پہن کر جاتا ہوں تو سبزی مہنگی ملتی ہے اور جب پرانے کپڑے پہن کر جاتا ہوں تو سستی مل جاتی ہے. کل سے تم ہاتھ میں پیالہ لے کر جانا, سبزی بالکل مفت ملے گی. یہ آپ کچھ پینا پسند کریں گے؟
پی لیں گے اگر آپ اتنا اشراج کر رہے ہیں تو.
ٹھنڈا ہے گرم؟
ٹھنڈا نصیب رہے گا, گرمی زیادہ ہو رہی ہے.
دودھ پیئیں گے یا شربت؟
شربت لے آئے بھائی.
اچھا, شربت سنبھل کا ہو یا انار کا ہو؟
سندل لے آئے.
گلاس میں پیئیں گے کہ مگ میں پیئیں گے؟
بھائی گلاس میں لے آئے.
گلاس پھولدار ہو یا سادہ؟
بھائی پھولدار ٹھیک رہے گا.
پھول یا چمبیلی کے یا گلاب کے پھول؟
بھاڑ میں گیا آپ کا شربت.
بیٹا پانچ اور پانچ کتنے ہوتے ہیں؟
فائیو 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 مگر دس ہوتے ہیں.
شاباش, لو یہ دس روپے انعام.
امیلے دس روپے ملے, بتاؤ مجھے پہلے بتاؤ, میں بیس بتاتا.
لطیفے تو ختم ہو گئے مگر آپ کی ہنسی ہے کہ رکتی ہی نہیں. جلدی سے اپنی ہنسی روکیے, ایسا نہ ہو کہ ریچھ نچانے والا چلا جائے.
ریچھ نچانے والا آیا, ریچھ نچانے والا, ریچھ نچانے والا آیا, ریچھ نچانے والا آیا, ریچھ نچانے والا. جنگل سے ایک ریچ کا بچہ لے کر شہر کو آیا, گھر میں اس کو نہ سکھایا, گھر میں اس کو پالا. ریچھ نچانے والا آیا, آیا ریچھ نچانے والا, آیا ریچھ نچانے والا. منہ پر اس کے پٹی بوندی, ناک میں ڈالی ڈیری, پاؤں میں اس کے گھنگری ڈالے, گلے میں اس کے مالا. ریچھ نچانے والا آیا, ریچھ نچانے والا, ریچھ نچانے والا آیا, آیا ریچھ نچانے والا, آیا ریچھ نچانے والا, ریچھ نچانے والا آیا, آیا ریچھ نچانے والا.
اچھے بچوں, ریچھ نچانے والا تو چلا گیا مگر اس وقت ہمارے پاس آپ کے لیے تین بکرا موجود ہے.
بکری صاحب اپنی بیگم بی بکری اور ملی بکری میاں کے ساتھ خوش خوش اپنے دوست بھیڑ اور بیگم بھیڑ سے ملنے جا رہے تھے. ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ انہیں بھی بطخ ملی. بطخ کی بھی بکرے کے خاندان سے بڑی اچھی دوستی تھی.
بھائی بکرے کہاں کو چلے؟
بھیڑ خانم کے ہاں جا رہے ہیں, اس بڑے فارم کو پار کر کے.
اچھا, مگر اب تم نہیں جا سکتے.
کیوں بھائی؟
تم لوگوں نے نہیں سنا, اس علاقے میں ایک مکھانہ بیل آ گیا ہے, وہ اس میدان سے کسی کو بھی نہیں گزرنے دیتا, تمام جانوروں کو ستاتا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے, بیچاری لومڑی کو ڈرایا اور دھمکایا اور مارا اور دور تک اس کا پیچھا کیا. وہ بیچاری ایسی بھاگی کہ اب زندگی بھر اس طرف آنے کا نام نہیں لے گی. خالہ بطخ بیگم کو ایسا مارا کہ وہ اب دھک بستر پر پڑی ہے, جاتے ہوئے تم اس فارم سے جاؤ ہی نہیں.
اچھا, مگر ہم کسی بیل سے نہیں ڈرتے, تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ لو, میں تمہیں اس بڑے فارم سے گزر کر دکھاتا ہوں.
یہ کہہ کر اس نے فارم کا گیٹ کھولا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے. فارم بالکل خالی لگ رہا تھا, لیکن ابھی وہ گیٹ سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی. یہ بیل کی آواز تھی. آواز سن کر بکرے کی بیگم اور بچہ دونوں خوف زدہ ہو گئے. بکرے نے کہا,
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے منی میاں, تم ایسا کرو کہ جلدی سے اپنی امی کی پیٹ پر چڑھ جاؤ.
منی میاں جلدی سے بکری کی پیٹ پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے.
بیگم تم میری پیٹ پر چڑھ.
یہ اب ایک قسم کا تین منزلہ بکرا بن گیا تھا. جیسے ہی مکھنا بیل ان کے قریب آیا, کھٹک کر رک گیا. اس نے اپنی آنکھیں جھپکائی, غور سے دیکھا, مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کا جانور ہے. تین سر, تین جسم, چھ کان, تین دنیا اور بارہ ڈالی. وہ ڈر گیا.
کون ہو تم؟ میں تین بکرا ہوں.
تین بکرا؟
اور تم کون ہو؟
میں نیا بیل آیا ہوں.
اچھا اچھا, تم صرف ایک بیل ہو اور میں تین بکرا ہوں, سمجھے؟ مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, سارے جانور مجھ سے ڈرتے ہیں.
اب تو بیل بہت ہی گھبرایا, اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا,
اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ سب سے طاقتور ہیں اور آپ جیسا کوئی بھی نہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا.
ہوگا نہیں, ٹھیک ہے, اور آئندہ سے تم بھی ذرا احتیاط رکھو گے, سمجھے؟ میں نے سنا ہے کہ ایک دن تم نے بطخ کو ستایا تھا.
جی جی, ستایا تو تھا.
آئندہ اگر
تم نے کسی کو ستایا تو اچھا نہ ہوگا، گائے تو تم سے بات کرنا چھوڑ دیں گی۔ خدا نے اگر تم کو طاقت دی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم لوگوں کو ستاؤ، انہیں مارو۔ اب میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اب کیا میں تمہاری پٹائی کروں؟
ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا جناب، میں کسی کو نہیں ستاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔
ٹھیک ہے، اب میں بھیڑ خانم سے ملنے جا رہا ہوں جو اس فارم کی اس طرف رہتی ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔
یہ دن اور آج کا دن ہے، مرکھنا بیل بالکل سیدھا ہو گیا اور سارے جانوروں سے اس کی دوستی ہو گئی ہے، جو بکرے کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے انہیں ایک مرکھنی بیل سے نجات دلائی۔
پیارے بچوں، کہیے آپ کو کیسے کیسا لگا؟ ارے ارے بھائی، ابھی کیسے ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو آپ کا اصل امتحان ہے، یعنی اب وقت ہوا ہے پہلیوں کا، تو بوجھیے ذرا۔
چلتا پھرتا گلشن ہوں، سانپ کا جانی دشمن ہوں، چلتا پھرتا گلشن ہوں، سانپ کا جانی دشمن ہوں، رنگ برنگے پر میرے، پنکھے جیسے پر میرے، جنگل جنگل راج میرا، میرے سر پر تاج میرا، شو ہے بستی بستی میں، ناچ رہا ہوں مستی میں، بوجھو بچوں کون ہوں میں، بوجھو بچوں کون ہوں میں۔
جانتے ہو تم خوب مجھے، مکھی ہے مرغوب مجھے، جانتے ہو تم خوب مجھے، مکھی ہے مرغوب مجھے، ڈھونڈتی ہوں گوشے تاریک، تار بناتی ہوں باریک، توڑے کوئی شخص ہزار، ٹوٹ نہیں سکتا یہ تار، غار پہ جالا تانا تھا، آ حضرت نے مانا تھا، غار پہ جالا تانا تھا، آ حضرت نے مانا تھا، بوجھو بچوں کون ہوں میں، بوجھو بچوں کون ہوں میں۔ بیچ سمندر دوڑتی ہوں، کتنی لمبی چوڑی ہوں، جب بھی میں غوطہ کھاؤں، 3200 فٹ تک جاؤں، دم ماروں جب کشتی پر، کشتی ڈوبے غر غر غر، ننے منے انسانوں، مچھلی مجھ کو مت جانو، بوجھو بچوں کون ہوں میں، بوجھو بچوں کون ہوں میں۔
کہیے پہلیاں بوجھ لیں؟ نہیں بوجھی، مشکل تھی، اب ان کے جوابات تو آپ کو اگلے کیسٹ میں ہی ملیں گے۔ کچھ اور پہلیوں کے لیے، نئے لطیفوں کے لیے، کہانیوں کے لیے اور اچھی اچھی باتوں کے لیے ہمارے کیسٹ کا چوتھا والیوم بھی حاصل کیجیے گا۔ اور ہاں بچوں، کیا آپ نے ہمارے کیسٹ ڈائجسٹ کا پہلا اور دوسرا والیوم سنا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہی منگوا کر سنیے، آپ کو خوب مزہ آئے گا۔ تو پیارے بچوں، اب اجازت دیں سما و بسر کے کیسٹ ڈائجسٹ کے چوتھے والیوم کے ساتھ، انشاءاللہ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ کیسٹ ڈائجسٹ والیوم 1 کی جھلکیاں۔
لومڑی کی دوسری ٹانگ جو پانی سے باہر تھی، وہ دیکھ کر مگرمچھ کو لومڑی کی بات سچ لگی، چنانچہ وہ منہ کھول کر ٹانگ پکڑنے کے لیے جھپٹا۔ مگرمچھ کی منہ کا کھلنا تھا کہ لومڑی نے ایک چھلانگ لگائی اور دور جا کھڑی ہوئی۔ اس نے مگرمچھ سے چیخ کر کہا،
آپ اس سلسلے میں ہمیں کیا مشورہ دیں گے؟
حضور، یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس مسئلے کا تعلق نہ صرف تخت و تاج سے اور سلطنت سے ہے، بلکہ ہندوستان کے کروڑوں عوام کی قسمت سے بھی ہے۔ میرے نزدیک حقیقی معنوں میں رعایا کا حاکم وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہو جو عوام کے مسائل کو نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ انہیں حل بھی کر سکے.
سنا آپ نے؟
آئیے اب آپ کو ایک اور لطیفہ سنوائے.
ارے بھائی اپنا گڈو گڈو ہے یہ, تم مرغی کو دھوپ میں لیے کیوں کھڑے ہو بھائی؟
ابو دھوپ میں لے کر کھڑا ہوں مرغی.
ابے بھائی کیوں؟
ابو اسے لے کر کھڑا ہوں, یہ کہہ رہا مرغی جو ہے نا لوٹا.
واہ بھائی واہ, آئیے اب ایک اور لطیفہ سنتے ہیں.
سموسے چار آنے, سموسے چار آنے, روپیے کا چار, سموسے چار آنے, اور چٹپٹے مسالے دار سموسے چار آنے. وعلیکم السلام بیٹے, سموسے کھاؤ گے بیٹے؟
سموسے کھاؤں گا.
اور کیسے ڈائجسٹ والیوم ٹوٹی جھل گیا؟
تم اتنی سی عمر میں یہاں بھی مانگ رہے ہو, تمہیں تو اسکول جانا چاہیے.
بیبی جی بیبی جی, اسکول میں بھی گیا تھا مگر دو تین روپے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا.
بھوک کی وجہ سے گدھا بالکل سوکھ گیا. اوپر سے سکے نے مار مار کر اس کے پیٹ پر زخم ڈال دیے تھے. سکے کے گدھے کو دیکھ کر بستی کے جانوروں کے ڈاکٹر کو بہت ترس آیا. وہ سکے سے کہنے لگا,
اگر تو نے گدھے کا کچھ خیال نہ کیا تو دیکھنا ایک نہ ایک دن یہ مر جائے گا, پھر تو کام کیسے کرے گا, اور کام نہ کیا تو پیٹ کیسے پالے گا.
تو خاموش ہو جا, ٹین ٹین نہ کر, ورنہ میں پھوڑ دوں گا ابھی تیرا سر. بے وقوفوں سے میں بات کرتا نہیں, اپنے درجے سے نیچے اترتا نہیں. کون سا تو کعبہ شاہین ہے, لگانا تجھے میری توہین ہے.